الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 49 سے درس قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے خود پسندی کی مذمت بیان فرمائی کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو خود اپنا تزکیہ بیان کرتے ہیں، جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ خود پسندی جو ہے یہ ایک باطنی مرض ہے اور اس کے اوپر صوفیہ کرام اور علماء کرام نے کلام کیا۔ خود پسندی کی تعریف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا خود پسندی یہ ہے کہ جسے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے دینی یا دنیاوی کوئی نعمت عطا کرے تو وہ بندہ یہ تصور کرے کہ اس نعمت کا ملنا میری ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے اور اس پر وہ ناز کرنے لگے۔ میری ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے اور اس پر وہ ناز کرنے لگے، یہ خود پسندی ہے۔ خود پسندی کی مذمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہو گیا اور اس کا عمل برباد ہو گیا۔ تو اپنی تعریف کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا مرض ہے اور ہمارے زمانے کے اندر تو یہ بکثرت پایا جاتا ہے۔ کوئی شخص نیکی کرتا ہے یا اس نے کوئی 15 سال 20 سال 25 سال 50 سال پہلے بھی کوئی نیکی کی ہوتی ہے تو لوگوں کے سامنے اس پر اپنی تعریفیں کرنا اس کی ایک عادت ہے، میں نے یہ کیا، میں وہ کرتا تھا، میں اس طرح کرتا تھا۔ تو یہ اپنی تعریفیں بیان کرنا یہ عموماً خود پسندی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ مذموم ہے۔ اس کے بعد اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذیب وکفا بہ اثما مبینا، دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنے آپ کو مقبول بارگاہ الہی بتاتے ہیں حالانکہ ہیں نہیں، مقبول بارگاہ الہی بتاتے ہیں حالانکہ یہ ہیں نہیں۔ تو چونکہ یہ اللہ کی طرف ایک غلط بات کو منسوب کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا رہے ہیں۔ تو اب اسی کے اندر وہ جعلی پیر، وہ جھوٹے عامل، وہ جھوٹے صوفی، وہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے جو اپنے آپ کو بڑا مقرب بارگاہ الہی کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری بات ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس طرح کی نہ جانے کتنی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اگر ان کو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے بھی کہ ان کو کوئی نظر نہ آنے والی چیز ایسی ہے جن سے یہ بات کرتے ہیں تو یہ شیطان سے باتیں کرتے ہیں، اللہ عز و جل سے بات نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدا من الذین آمنوا سبیلا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تفسیر کبیر کے اندر اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھ 70 یہودی مشرکین مکہ کے پاس گئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے اکسانے لگے۔ تو مشرکوں نے ان سے کہا کہ بھائی وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر کتاب نازل ہو رہی ہے اور تم بھی صاحب کتاب، تو اب تم تو ہم سے زیادہ ان کے قریب ہو، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اگر ان پر حملہ کریں تو تم ان کے ساتھ مل جاؤ، تو ہمیں کوئی ثبوت دو کہ تم ایسا نہیں کرو گے اور تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ تو اب ان یہودیوں نے کہا کہ کیا ثبوت چاہیے، تو مشرکوں نے کہا کہ تم ہمارے بت کو سجدہ کرو گے تو ہم مانیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغض اور آپ کی عداوت میں ان یہودیوں نے بت کے سامنے بھی سجدہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد مشرکوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہدایت پر ہم ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق نبی جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنے بغض، اپنے کینے اور اپنے حسد کی وجہ سے کہہ دیا کہ نہیں تم زیادہ ہدایت پر ہو۔ تو اس کو یہاں پر بیان کیا گیا، اس پر یہ آیت اتری کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، یعنی وہ کتابی ہیں، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بغض، کینہ، حسد، نفرت، عداوت، یہ وہ بری عادتیں اور بری خصلتیں ہیں جو آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، جو آدمی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات یہ عادتیں اسے بدترین کفر کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو حتی الامکان بغض، عداوت، کینہ، حسد، ان چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض کی جو صورتیں ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ یہ انہی سابقہ افراد کے بارے میں بیان ہے۔ پھر فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگ دوسروں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ یہودی کہتے تھے کہ ملک اور نبوت کے زیادہ حقدار ہم ہیں، لہذا ہم عربوں کی پیروی کیوں کریں؟ تو یہ یہودیوں کا کہنا تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ ملک اور نبوت کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، تو ہم کیسے جو ہے وہ عربوں کا اتباع کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا ان کا سلطنت میں کوئی حصہ ہے؟ یعنی ہرگز نہیں، ان کا سلطنت میں کوئی حصہ نہیں، اور اگر ان کا سلطنت میں حصہ ہوتا تو یہ تل برابر شے بھی دوسروں کو دینے کے روادار نہ ہوتے، دوسروں کو نہ دیتے۔ اب جو ان کے مرض کی اصل وجہ ہے اللہ عز و جل نے وہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، پس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی سلطنت دی۔ اس آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی۔ پہلا تو وہ سبب بیان کیا گیا جس سبب سے یہودی مسلمانوں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے۔ فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ تھا کہ آخری نبی آئے گا تو انہی کے قبیلوں اور انہی کے کنبوں اور انہی کی قوم سے آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پھر جو نبی مبعوث کیا گیا وہ ہر اعتبار سے ان لوگوں سے افضل ہے، تو اب ان کے دل کا حسد اور بغض جو ہے وہ انہیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ یہ ان کی مخالفت کریں۔ پھر ان کو مزید یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ فعل سراسر جہالت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو مختلف چیزیں عطا فرمائیں، کسی کو کتاب اور نبوت دونوں عطا فرمائے، کسی کو کتاب عطا نہ فرمائے لیکن نبوت عطا فرمائے، کسی کو کتاب، نبوت اور سلطنت تینوں چیزیں عطا فرمائیں، جیسے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، نبوت بھی تھی، کتاب بھی تھی، سلطنت بھی تھی. تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل کے فیصلے ہیں اور یہ اس کا فضل ہے. ما آتاہم اللہ من فضلی اور آتینا آل ابراہیم و آتیناہم ملکا عظیما. تو یہ اللہ کی عطا ہے. جب اللہ تعالیٰ پچھلے گزشتہ انبیاء کو بھی اس طرح عطا فرماتا آیا ہے، تو اگر وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب بھی عطا فرما دے، نبوت بھی عطا فرما دے، اور ان کو حکومت و سلطنت بھی عطا فرما دے، تو یہ اس کے شایان شان ہے. یہودیوں کو اس سے جلنے کا کیا فائدہ؟ تو یہاں پر ان کے مرض کا سبب بیان کیا اور پھر انہیں ایک احسن انداز کے اندر سمجھایا بھی گیا. پھر ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. پھر ان میں کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور عذاب کے لیے جہنم کافی ہے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تو ایمان لے آیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی، اور کئی ایمان لانے سے محروم رہے، جیسے کعب بن اشرف یہودی، اور اس کے علاوہ اور کئی یہودی. اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصريهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں. بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اس آیت مبارکہ میں کافروں کے سخت عذاب کا بیان ہے. فرمایا کہ جہنم میں داخل کریں گے، جہنم کی آگ جب ان کی کھال کو جلا دے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دے گا. جیسے دنیا کے اندر کسی کی کھال جل جائے تو پھر آہستہ آہستہ دوسری نکل آتی ہے، تو جہنم کے اندر یہ معاملہ اس سے تیز تر ہوگا کہ وہاں عذاب کا سلسلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کافروں کی کھال جل جانے کے بعد ان کو دوسری کھال عطا فرماتا رہے گا تاکہ انہیں عذاب کی شدت مسلسل محسوس ہوتی رہے. اللہ تعالیٰ ہم اس سے پناہ عطا فرمائے. جہنمیوں کے تذکرے کے بعد اب اللہ عز و جل جنتیوں کا تذکرہ فرماتا ہے. ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا. یہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کا صلہ بیان کیا گیا کہ اللہ عز و جل انہیں جنت کے باغات میں داخل فرمائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے پاس پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ عز و جل انہیں وہاں داخل فرمائے گا جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا، دھوپ نہیں ہوگی. جنت کے اندر دھوپ نہیں ہے بلکہ رب کریم عز و جل کے نور کی تجلی کی روشنی ہوگی، اور درخت ہوں گے، اور ایسی رحمت ہوگی کہ اس کی راحت و آسائش انسانی فہم اور بیان سے بالا تر ہو. اس کے بعد ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر دو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ عز و جل نے جو حکم ارشاد فرمایا، وہ فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کے حوالے کر دو. ان امانتوں میں کون کون سی امانتیں داخل ہیں، مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر کلام کیا اور احادیث کی روشنی سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے نمبر پر تو اس میں مطلق امانتیں داخل ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں نے کسی کے پاس جو ہے وہ 10,000 روپے رکھوائے کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، جب مجھے چاہیے ہوں گے تو میں آپ سے لے لوں گا، تو اب اس پر فرض ہے کہ جب میں اسے امانت کا مطالبہ کروں وہ امانت میرے حوالے کر دے، اس امانت میں خیانت نہ کرے. یہ سب سے پہلا حکم. دوسری صورت یہ ہے، اسے حدیث مبارک کے اندر امانت قرار دیا گیا کہ ایک حکمران ہے یا ایک بڑا افسر ہے جسے یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے سے نیچے مختلف افراد کو مقرر کریں. کسی کو کوئی عہدہ دینا ہے، کسی کو کوئی عہدہ دینا ہے، وہ دینی بھی ہو سکتا ہے، وہ دنیاوی بھی ہو سکتا ہے. جو شخص اس کا اہل ہے اسی کو عہدہ دیا جائے، نا اہل کو عہدہ دینا امانت میں خیانت کرنے کے برابر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ جس نے مسلمانوں پر ایسے شخص کو مقرر کیا کہ ان مسلمانوں میں اس سے زیادہ اہل آدمی موجود تھا، اس آدمی نے اللہ سے بھی خیانت کی، اللہ کے رسول سے بھی خیانت کی، اور اس نے تمام مسلمانوں سے خیانت کی. تو لہذا جس آدمی کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو عہدوں پر مقرر کرتا ہے، اس پر فرض ہے کہ دیانتدار اور اہل آدمی کو عہدے پر مقرر کرے. نا اہل آدمی کو عہدے پر مقرر کرے گا تو جو اپنی نا اہلیت کی وجہ سے وہ کام کرے گا، وہ اس کے ساتھ ساتھ اس مقرر کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتے رہیں. تیسرا اس کا اس مفہوم کے اندر جو چیز داخل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کو کوئی عہدہ مل گیا تو یہ عہدہ اس کے پاس امانت ہے، اس عہدے کے تقاضے پورے کرے، اسے گناہ میں، اسے رشوت میں، اسے بددیانتی میں، اسے ظلم میں، زیادتی میں استعمال نہ کرے، اس عہدے کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ عہدہ اس کے پاس امانت ہے. تو یہ تین مفہوم ہیں جو بالکل واضح طور پر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں داخل ہوتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہمارے حالات ان تینوں کے اعتبار سے مختلف. کسی کے پاس پیسے امانت رکھ دیں، اس کے بعد لینے چلے جائیں تو پہلے تو وہ مانے گا نہیں کہ مجھے امانت دی تھی، اور اگر وہ مان ہی لے گا ہاں تم نے مجھے دیے تھے تو جتنے دیے تھے اس سے کم مانے گا، جو مانے گا وہ اسی وقت نہیں دے گا بلکہ ٹال مٹول سے کام لے گا، کوشش کرے گا کہ اس کو نہ ہی دینے پڑے، دے گا تو اتنا رلا کر، اتنا جو ہے وہ منتیں کروا کر، اتنا اس کو مجبور کر کے دے گا کہ وہ آدمی بیچارہ جو ہے وہ دل سے اس کو پتہ نہیں کتنی بددعائیں دے رہا ہوگا. تو یہ ہمارے ہاں امانتیں رکھنے کا یہ حال ہے. دوسرے نمبر پر عہدوں کو عہدوں پر مقرر کرنا، تو اب جو آدمی با اختیار ہے اور جو عہدوں پر مقرر کرتا ہے ان کے احوال کو دیکھ لے تو سب کے سامنے ہے کہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح جو آدمی عہدے پر ہے وہ اپنے عہدے کو صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو بھی دیکھ لیں آپ. جس جس آپ شعبے کو لیتے جائیں، جس جس ڈپارٹمنٹ کو لیتے جائیں، اس کے افراد کو دیکھتے جائیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ان کا استعمال صحیح ہے یا نہیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم شاید ان میں سے کسی صورت میں بھی جو صحیح معیار ہے اس پر پورا نہیں اترتے. اور اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے حوالے کر دو، ان کے اہل کے سپرد کر دو. اور دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں میں تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. عدل و انصاف کا ملحوظ خاطر رکھنا فیصلوں کے اندر، یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اہم ترین چیز ہے. ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے منبر عطا کیے جائیں. جو عدل و انصاف کرتے ہیں، اب وہ کورٹ کچہری کے اندر ہیں یا اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ کوئی پنچ، کوئی فیصل مقرر ہوتا ہے اور وہ عدل و انصاف کرتا ہے، تو اگر وہ انصاف کرنے والا ہے تو قیامت کے دن اللہ عز و جل کے قرب میں انہیں نور کے منبر عطا کیے جائیں. عدل و انصاف جو ہے یہ فرض ہے، ضروری ہے، مسلمانوں کو ان کی شریعت کا حکم ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں، پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور جو حکومت والے ہیں ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اللہ کی اطاعت تو وہی ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جو قرآن پاک میں فرمایا گیا اس پہ عمل کرنا، یہ اللہ کی اطاعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بعینہ اللہ عز و جل کی اطاعت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر یہ تصور کرنا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ عز و جل کی اطاعت کرنی ہے اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، اس سے ہٹ کر اطاعت کا کوئی تصور ہی نہیں، اطاعت الہی کا کوئی تصور نہیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو تم میں حکومت والے ہیں ان کی اطاعت کرو، تو مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے جبکہ ان کا کوئی حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جو خلاف شریعت حکم ہے، جو اللہ رسول کے مقابلے میں ہے، وہاں پر تو اللہ عز و جل کی اطاعت کی جائے گی، بندے کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ جہاں پر خلاف شریعت حکم نہیں ہے وہاں پر حکمرانوں کی اطاعت کی جائے گی، کہ نظم مملکت اور نظم سلطنت جو ہے وہ اسی کے ساتھ چلتا ہے، اور اس کے برخلاف کرنے میں فتنہ و فساد ہی ہوتا ہے۔ اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے، علماء نے اس کے اندر بادشاہ، امیر، حاکم کو بھی شامل کیا ہے، اور اسی کے اندر قاضی اور علماء کو بھی شامل کیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول تفسیر خازن کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ بشر نام کا ایک منافق تھا، اس کا کسی یہودی سے جھگڑا ہوا، اس یہودی نے اس منافق سے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، فیصلہ کروانے کے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب منافق چونکہ ناحق تھا، باطل پر تھا، اسے پتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کے مطابق فیصلہ کریں گے، خواہ وہ میرے حق میں ہو خواہ یہ اس کے حق میں ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یوں کرتے ہیں کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ اب کعب بن اشرف یہودی تھا، یہودی اپنے یہودی سردار کے پاس نہیں جا رہا، وہ سرکار کے پاس آنے کا کہہ رہا ہے، اور یہ منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا یہ سرکار کے پاس جانے کی بجائے یہودی کے پاس جانے کو تیار تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اسے یہ پتا تھا کہ کعب بن اشرف تو جائے وہ رشوت کھا کر میرے حق میں فیصلہ کر ہی دے گا، تو یہ آخر اس پر راضی ہو گئے کہ چلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، منافق کے خلاف ہو گیا۔ تو منافق نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ اب اس منافق کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت ہیں، تو ہو سکتا ہے میرے حق میں فیصلہ دے، اس کے خلاف دے دے۔ یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے وہاں چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہودی کو پتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انصاف پسند ہے۔ جب یہ دونوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو یہودی نے آتے ہی کہہ دیا کہ بھئی ہم اس بات کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کروا چکے ہیں، لیکن میں تو مان گیا، یہ نہیں مان رہا، اب آپ کے پاس آئے ہیں آپ فیصلہ کر دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ٹھہرو، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے اور اس بشر نامی منافق کی گردن پر تلوار ماری اور گردن اڑا کر اس کو مار دیا، اور فرمایا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر فاروق کے نزدیک یہی ہے۔
اب اس منافق کے جو اہل خانہ تھے وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ دیکھے حضور عمر نے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ آدمی ہمارے مسلمان بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، ہم قصاص لیں گے بدلہ لیں گے۔ تو جب یہ معاملہ سرکار کی بارگاہ میں آیا تو اللہ عز و جل نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت اور آپ کا حق پر ہونا ثابت کیا۔ تو فرما دیا کہ کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کا دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، کہ آپ پر اور دیگر کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ شیطان سے فیصلہ کروائیں، وہ کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ شیطان کا انکار کریں، اس کی بات کو تسلیم نہ کریں۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول، اس سے یہ پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تسلیم کرنا فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فیصلے کو معاذ اللہ غلط قرار نہیں دیا جا سکتا، جو غلط قرار دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ اس آیت کے الفاظ کی طرف اگر آپ غور کریں تو کیا ہے، فرمائے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، دو چیزوں کی طرف بلا، کتاب اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اب منافق جو ہے وہ منہ کس سے موڑتے ہیں؟ فرمایا یصدون عنک، اے حبیب وہ آپ سے منہ پھیریں گے۔ تو منافق جو ہے اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ انہیں قبول نہیں ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بھاگنا اور آپ سے دور ہٹنے کی کوشش کرنا یہ منافقین کی اولین خصوصیات میں سے ہوگا۔ تو یہ کام منافقوں کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھاگے، اسی طرح جو ذکر مصطفیٰ سے بھاگنے والے ہیں، جو سرکار کے ذکر سے بھاگنے والے وہ بھی اسی لڑی کے اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے، پھر اے حبیب قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا۔ یہ منافقوں کی خسرت بیان کی کہ ویسے تو آپ کی مخالفت کرتے ہیں لیکن جب کوئی مصیبت آ پڑے تو پھر آپ کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں اور اپنی تاویلیں اور اپنی جو ہے وہ براءت کا اظہار کرتے ہیں، نہیں ہمارا مقصد اچھا تھا، ہمارا مقصد نیک تھا، ہم تو بھلائی کرنا چاہتے تھے، ہم تو مسلمانوں میں موافقت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر وہ جو اچھے اچھے نعرے ہیں پھر وہ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب حرکتیں کریں گے تو غلط کریں گے اور جب ان پر پوچھ گچھ کی باری آئے گی تو پھر اچھے اچھے ناموں کے ساتھ ان کی تاویلیں کریں گے۔ اور یہ منافقت کی یہ والی صورت کے کرتوتے غلط ہیں لیکن جب اس کی تاویلوں پر آئے تو ایسے ایسے اچھے نام دے دیے جاتے ہیں کہ آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بات تھی۔ تو اس طرح کی تاویلیں کرنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا جو ہے یہ منافقت کی علامات میں سے۔ مسیح ارشاد فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، پس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ مزید ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ اس آیت میں دو چیزیں بیان کی گئیں۔ پہلی چیز یہ بیان کی کہ ہم نے کسی رسول کو نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو رسول مطاع ہوتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کے ہر حکم کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ رسول کا منصب، یہ رسول کا مرتبہ اور یہ رسول کا عہدہ ہوتا ہے اور یہ رسول کی شان ہوتی ہے۔ تو اب جو شخص اطاعت رسول سے منہ پھیرنے والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مسلمان ہی نہیں۔ دوسری بات اسی آیت سے جو ثابت ہوتی ہے، اسی جملے سے جو ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مطلقاً اطاعت کا حکم دیا، یعنی بہر صورت تمہیں ان کی اطاعت کرنی۔ اب اگر نبی معصوم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ جو معصوم نہیں ہے تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ غلط بات بھی کہہ دے۔ جو معصوم ہے وہ کسی صورت غلط بات نہیں کر سکتا، لیکن جو معصوم نہیں ہے وہ غلط بات کر سکتا ہے۔ تو اب اگر نبی معصوم نہ ہو تو ہو سکتا جو اس نے بات کی وہ غلط، جب اس کی بات میں یہ احتمال موجود ہے کہ وہ بات غلط ہو سکتی ہے تو پھر اس کی اطاعت کس بات کی؟ تو جب یہ فرمایا کہ بہر صورت بہر حال رسول کی اطاعت کی جائے گی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور کبھی وہ غلط بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیت مبارکہ اپنے اس مفہوم کے اعتبار سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی معصومیت کو بھی ثابت کرتی۔ دوسری بات جو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی، وہ فرمایا کہ لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے، اللہ سے معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے سفارش فرما دیتے، ان کے لیے شفاعت کر دیتے۔ تو جب یہ آپ کی بارگاہ میں آتے، اللہ سے معافی مانگتے اور آپ ان کی شفاعت فرماتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرما لیتا اور ان پہ رحم بھی فرماتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ایک پہلو۔ پہلے نمبر پر تو اس آیت مبارکہ سے شفاعت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا واستغفر لهم الرسول، رسول ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مغفرت کی دعا کرنا، یہی تو شفاعت۔ نبی جو ہے وہ کسی کی معافی کے لیے یا کسی کے درجے بلند کرنے کے لیے درخواست کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہی شفاعت۔ تو پتہ چلا کہ رسول کو، نبی کو شفاعت کا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، یہ اللہ عزوجل کی بارگاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا گویا اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ کہ یہاں پر جو لوگوں کا بیان ہے، فرمایا تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، مراد یہ کہ گناہ کر بیٹھے تھے۔ اب گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ تو اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ گناہگار ہے، اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تو اب گناہ کیا اللہ تعالیٰ کا، نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نافرمانی اور اس گناہ کی معافی چاہیے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاؤ۔ تو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ ہی یہ بتایا کہ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو گویا بارگاہ مصطفیٰ یہ بارگاہ خدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا، اللہ عزوجل کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو پوری امت کو قیامت تک کے لیے یہ طریقہ بتا دیا کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پھر اللہ سے معافی مانگے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا سوال کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا سوال کریں۔ تو جب یہ مراحل طے کر لیں گے تو اللہ عز و جل ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور صحابہ کرام اور صحابہ کے بعد امت کا یہ معمول چلتا آ رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا اور کہا تھا کہ میں تب تک اپنے آپ کو ستون سے نہ کھولوں گا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خود اپنے دست مبارک سے نہیں کھول دیں گے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع تھا۔ بلکہ اس میں چونکہ انہوں نے خود ہی باندھ لیا تھا تو سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر یہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے مغفرت طلب کرتا، لیکن اب چونکہ انہوں نے خود باندھ لیا ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ فرمائے گا میں نہیں کھولوں گا۔ تو گویا ابتداءً ہی سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے تو ان کی توبہ جلدی قبول ہو جاتی۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بستر خریدا جس پر تصویریں بنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور گھر میں داخل نہ ہوئے، چہرہ مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت جو سرکار کی بارگاہ میں جملہ عرض کیا وہ کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے جو نافرمانی ہوئی میں اس سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ تو یہ توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ تو یہ وہ ہے جو در مصطفیٰ در خدا ہے، جو بارگاہ مصطفیٰ بارگاہ خدا ہے۔ اسی طرح دورے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قحط پڑا تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، بعد از وصال عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجئے، وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سویا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم حضرت عمر کو جا کر میرا سلام کہنا اور بشارت دینا کہ بارش ہوگی، اور بشارت دینا کہ بارش ہوگی۔ اسی طرح ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شدید قحط پڑا، اہل مدینہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آئے، شکایت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو دیکھو اور چھت میں ایک روشن دان بنا دو، حتیٰ کہ روضہ منور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اہل مدینہ نے جیسے ہی روشن دان بنایا اتنی کثیر بارش ہوئی کہ سبز گھاس اگ آئی اور اونٹ موٹے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے گوشت بھر گئے، ان کے گوشت بھر گئے۔ اسی طرح ایک روایت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا، اس کو بکثرت محدثین مفسرین نے اس روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں وہ عربی حاضر ہوا اور روضہ انور کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، جو آپ پر نازل ہوا ہے اس میں یہ آیت بھی ہے، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا، اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے معافی مانگے، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں تو ان کو ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ خلاصہ تو جب اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آیت پڑھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب عز و جل سے میرے گناہ بخشوا دیجئے۔ اس پر قبر شریف سے آواز آئی کہ تجھے بخش دیا گیا، تجھے بخش دیا گیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے۔ تو مفسرین اور محدثین نے اس روایت کو نقل کر کے بتا دیا کہ سرکار کی بارگاہ میں جا کر گناہوں کی بخشش کی درخواست کرنا اور سرکار کو ندا کر کے عرض کرنا یہ زمانہ صحابہ سے چلتا آ رہا ہے اور تا قیامت یہ چلتا رہے گا۔ اعلی حضرت الرحمن اس پر بڑے پیارے اشعار ارشاد فرمائے، فرمایا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔